وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان میں اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں بھرپور رکھی. وهديناه النجدين، اس لیے انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ زندگی گزارنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میرے اندر کی بھلائی وہ باہر آئے اور غالب آ جائے، اور میرے اندر کی برائی دبی رہے مغلوب رہے. یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. رب کا رشتہ انسانوں کے ساتھ ایسا محبت بنا ہے، ایسا خیر خواہانہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب اپنے مخلوق کی کوئی ضرورت تو بنائے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ پہلے ہی انسان سے انسانوں کے شفیق پروردگار نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتانے کا سلسلہ شروع کر دیا. جس طریقے پر زندگی گزارنے کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر کی بھلائی یہ باہر نکل کر آتی ہے. فائدہ پہنچانے والی انسانوں کی کو فائدہ پہنچانے والی اور انسانوں کی ضرورت کی بے شمار چیزیں اللہ نے زمین کے اندر چھپا دی ہے. تمام اناج بلے وہیں سے نکلتے ہیں. پھل سبزیاں پھل پھول جڑی بوٹیاں یہاں تک کے سونا چاندی لوہا گیس پیٹرول سب کچھ جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں ہیں وہ اللہ نے زمین کے اندر چھپا دی. اور ایک محنت انسانوں کو سکھائی ہے, ایک جذبہ دیا ہے کہ انسان جب وہ محنت زمین پر کرتا ہے تو اب اس کے زمین کے اندر چھپی ہوئی انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں نکلنے لگتی ہیں. چیزیں زمین کے اندر پہلے سے ہوتی ہیں لیکن ان کو باہر نکالنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی اللہ نے زمین سے ہی اگایا ہے. انبتکم من الارض نباتا, تو زمین کی یہ خصوصیت انسان کے اندر بھی آئی ہے. انسانوں کے اندر بھلائیوں کے خزانے دفنے, سخاوت ہے, ہمدردی ہے, سچ بولنا ہے, تواضع ہے, سلیقہ ہے, محبت ہے, معاف کر دینا ہے, وعدہ پورا کرنا ہے, وقت کی پابندی ہے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے, لاکھوں خوبیاں اچھی صفات یہ انسان اس کے اندر ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن بالکل زمین کی طرح انسان کو اپنی ذات پر ایک محنت کرنی پڑتی, کسان کی طرح کی محنت. اور جب کوئی انسان اپنی ذات پر ٹھیک سے محنت کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر کی چھپی ہوئی بھلائیاں اچھی صفات یہ باہر آنا شروع ہو. اگر کوئی کسان اپنی زمین پر محنت کرنا چھوڑ دے, سالہ سال تک زمین کی خبر ہی نہ دے, تو زمین کے اندر سے فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے بجائے نقصان پہنچانے والی چیزیں اندر سے نکلنی شروع ہو جاتی. اسی طرح جو انسان اپنے نفس پر اپنی ذات پر بھلائیوں کو نکالنے والی محنت نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر سے بغیر محنت کیے برائیاں باہر آنی شروع. برائیاں باہر لانے کے لیے انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ بھلائیاں باہر لانے والی محنت کرنا چھوڑ. آپ نے کبھی نہیں کوئی سنا ہوگا کہ کہیں تشکیل ہوتی ہو, جاؤ بھائی چار مہینے کے لیے جھوٹ بولنا سیکھنے کے لیے چلو. گوجرے میں ہوتا ہے کیا؟ کبھی نہیں سنا. گالی بکنا سیکھنے کے لیے چلو چلا لگاؤ. کسی برائی کے سیکھنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی, صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ اچھائیوں کے باہر نکالنے والی محنت انسان چھوڑ دے, خود بخود اندر سے برائیاں ابل پڑیں. جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے उन सब का एक काम था कि इंसानों को जिंदगी गुजारने का वो तरीका और अपनी जात पर मेहनत करने का वो अंदाज सिखाएं जिससे उनके अंदर की खूबियां बाहर आए। बहुत अच्छी तरह ध्यान में बिठाइएगा, नबियों के भेजे जाने का जो असल मकसद था वो ये कि वो हर इंसान को अपनी अपनी कौम के हर इंसान को ये समझाएं कि तुम किस अंदाज से जिंदगी गुजारो और इस तरह की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर की जो इस्तेदाद है नेकियों वाली वो बढ़ जाए। अब नबियों के भेजने का सिलसिला तो अल्लाह ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद कर दिया, ऐलान कर दिया गया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आए। अब आपकी दुनिया से जाने के बाद जो करोड़ों इंसान और अरबों इंसान पैदा होते रहेंगे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको भी तो सीखने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि तुम किस तरीके पर जिंदगी गुजारो, किस तरह अपनी जात पर मेहनत करो कि तुम्हारे अंदर से खूबियां बाहर आए। जरूरत बाकी है, नबूवत का सिलसिला बंद हो गया तो क्या अपने बंदों और बंदियों की किसी जरूरत के बाकी रहते हुए उसके पूरे होने के बंदोबस्त करना बंद कर देना क्या अल्लाह की रुबूबियत की शान के मुताबिक? कोई पहले के इंसानों को भी हवा की जरूरत थी, बाद के इंसानों को भी हवा की जरूरत है और आबादी के बढ़ने के साथ जरूरत बढ़ गई तो अल्लाह ने हवा की मिकदार बढ़ा दी, रोशनी की जरूरत भी बाकी है, रोशनी का इंतजाम भी जारी है वो भी बंद नहीं हुआ, पानी की जरूरत बाकी है, पानी का इंतजाम भी जारी है वो भी बंद नहीं हुआ, खाने पीने की चीजों की जरूरत बाकी है, बच्चे बढ़ गए हैं तो अल्लाह ने उस जरूरत को पूरा करने का सिलसिला भी बंद नहीं किया। तो क्या रहनुमाई और हिदायत की ही जरूरत ऐसी है जिसका बंदोबस्त अल्लाह ने बंद कर दिया? ये हो ही नहीं। बात समझ लिया, नबियों के दो खास काम हुआ करते थे, एक तो जिंदगी गुजारने के तरीके के इल्म को अल्लाह से लेना और उसको अपनी कौमों में फैलाना, ये दो काम है। तो जहां तक अल्लाह से इल्म के लेने का सवाल, ये मुकम्मल हो गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब उस इल्म में कोई इजाफा नहीं होगा। अब रहा दूसरा काम कि उस इल्म को फैलाना, उस इल्म को खुद सीखना, ये काम जरूरत बाकी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक खास बंदोबस्त ये किया कि कयामत तक आपकी उम्मत में जिस दौर में जिस किस्म की दीन की मेहनत की या मेहनतों की जरूरत उम्मत को पड़ेगी, हर उस दौर में उस किस्म की मेहनत या मेहनतें अल्लाह अपने महबूब की इस उम्मत को हमेशा आता करते रहेंगे। ये बहुत खास नेमत है जो सिर्फ अल्लाह के रसूल से उम्मत को मिली। और तारीख गवाह है کہ اللہ کا یہ وعدہ اس کے تمام وعدوں کی طرح ہر بار پورا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی جس جس طرح کی محنت کی ضرورت امت کو پڑتی رہی اس طرح کی محنتوں کی توفیق امت کو ملتی رہی. کچھ بندے ان محنتوں کے لیے کھڑے ہوتے گئے اور دوسرے بندے اور بندیاں ان محنتوں سے جڑتے گئے, ان محنتوں کے کرنے والوں کا ساتھ دیتے گئے. بہت لمبی فہرست ہے کس کس قسم کی محنتوں کی ضرورت امت کو پڑی. قرآن مجید ایک جگہ پر لکھا جائے ٹھیک اس طرح لکھا جائے جس طرح اللہ کے رسول کے دور میں لکھا گیا تھا, یہ بہت نازک محنت کی ضرورت پڑی اور اللہ نے یہ محنت کی توفیق سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی, سیدنا عمر کو عطا فرمائی, سیدنا عثمان کو عطا فرمائی. اور عجیب طریقے سے اس امت نے قرآن کو لکھا, اس وقت وقت نہیں ہے, ورنہ کس کس طرح قرآن لکھا گیا, کس طرح کی محنتیں ہوئیں, کیسی صلاحیتیں صحابہ اور صحابیات کو قرآن مجید کے لکھنے اور مرتب کرنے کی اللہ نے عطا کی کہ ایک حرف بھی اس انداز کے خلاف نہیں لکھا گیا جس انداز سے کوئی بھی حرف مصحف عثمانی میں لکھا تھا. بہت لمبا علم ہے جس کو علم رسم القرآن کہتے ہیں. بہت لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہے, بڑی قیمتی کتابیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات, ملفوظات, احادیث چلتے پھرتے آپ کچھ فرما دیں گے, اٹھ کے بیٹھ کے آپ کچھ فرما دیتے ہیں, خطبے میں آپ کچھ فرماتے تھے, یعنی بیان میں کچھ فرماتے تھے, مجلس میں کچھ فرماتے, گھر کے اندر کچھ فرماتے, اپنی بیٹیوں سے کچھ کہتے تھے, اپنے ازواج مطہرات سے کچھ کہتے تھے, رات میں کچھ فرماتے تھے, صبح کچھ کہتے تھے, فجر کی اذان اور نماز کے بیچ میں کچھ فرماتے تھے, سلام پھیرنے کے بعد کچھ کہتے تھے, گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر کچھ فرماتے تھے, اونٹ پر سوار ہو کر کچھ کہتے تھے. عجیب موجودہ ہے اس امت کا کہ بہت بڑی محنت کی ضرورت پڑی کہ اللہ کے رسول کی تمام ارشادات, نصیحتیں, آپ نے جو کچھ کہا, جس وقت کہا, وہ سب امت میں انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ رہے. یہ کوئی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا. آپ اپنے باپ کا دو گھنٹے پہلے کہا ہوا جملہ نہیں دوہرا سکتے انہی لفظوں میں. ہم کان کھجلا کے ہوئے کہیں گے ہاں کچھ اسی طرح کی بات کہی, بہن تو کہ یہ نہیں, ابا نے یہ نہیں کہا, میں یہ کہا. دو گھنٹے اور ایک گھنٹے میں یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. صلاۃ وسلام ہو رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس محنت کی ضرورت پڑی تو اللہ نے اس محنت کی عجیب صلاحیت صحابہ اور صحابیات کو عطا کی. اس کے بعد ان احادیث کی تحقیق کی ضرورت پڑی. کون سی بات صحیح ہے, کون سی بات مشکوک ہے, کون سی بات کسی نے غلط طریقے پر اللہ کے محبوب تک منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی چھٹائی اور جانچ پڑتال ہو. جب اس محنت کی ضرورت پڑی تو ایسے علوم اور ایسی صلاحیتیں اور ایسی استعدادیں اور ایسی محنتیں اس امت کو عطا کی گئیں کہ دنیا کی کسی قوم تو خواب میں بھی کبھی وہ صلاحیت نہیں ملتی, کوئی سوچ نہیں ملتی. حل یہ ہے کہ یہاں تک محفوظ کیا گیا اس امت نے ایسی محنت کی کہ حدیث کا ایک طالب علم جو محنت سے پڑھتا ہے, نقل کر کے پاس ہونے والوں کا ذکر میں نہیں کرتا, جو محنت سے پڑھتا ہے
مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ جملہ تہجد کے وقت میں آپ نے فرمایا, مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ جملہ آپ نے طائف میں کہا تھا, یہ جملہ حنین میں کہا تھا, یہ احد میں کہا تھا, یہ احد جاتے ہوئے کہا تھا, یہ بدر جاتے ہوئے کہا تھا, یہ بدر میں کنویں کے پاس کہا تھا, یہ صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے کہا تھا, یہ طواف کرتے ہوئے کہا تھا, یہ معاہدہ دستخط کرتے وقت ہر ہر جملے کے بارے میں جو کس وقت کہا تھا, کس ماحول میں کہا تھا, بلکہ یہاں تک محنتیں امت نے کی ہیں کہ جس وقت آپ کہہ رہے تھے تو آپ کی انگلی کا اشارہ کدھر تھا, آپ کا ہاتھ کتنا بلند تھا, آپ مسکرا رہے تھے تو کتنا مسکرا رہے تھے, صرف آگے کے آپ کے دو خوبصورت دانت نظر آئے تھے یا مسکراہٹ میں چار چھ آٹھ دس دانت اور نظر آئے تھے, یہ تک محدثین نے تحقیق کی. ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک فی لاکھ نہیں جانتا ان تمام معلومات کے مقابلے میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں محفوظ کرائیں. یہ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو, یہ میں سنا رہا ہوں کہ دین کی جس قسم کی محنتوں کی ضرورت پڑتی چلی گئی ہر دور میں اس طرح کی محنتیں اس امت کو عطا ہوتی رہیں اور اس کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے. حدیث و قرآن کے سلسلے میں مضبوط یادداشت کی ضرورت تھی, اس وقت کافی قلم کمپیوٹر نہیں تھا تو لکھنا آسان نہیں تھا, یادداشت ایسی دے دی گئی, ایسی یادداشت کبھی انسانی تاریخ میں انسانوں کی اتنی بڑی تعداد تو کبھی نہیں ملی. اس کے بعد ہر دور میں نئی نئی محنتوں کی ضرورت پڑی. یہ اچھی طرح دھیان میں بٹھائیے گا کیونکہ ہمارا جو مجمع ہے یہ دین کی محنت کے لفظ سے ایک ہی محنت کے نام اس کا ذہن جاتا ہے اور اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. لاکھوں محنتیں دین کی اب تک ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی لاکھوں دین کی محنتوں کی ضرورت پڑے گی, اور اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے جس جس محنت کی ضرورت پڑی ہے جس دور میں اس محنت کا انتظام کرنے والے اپنے بندوں کو کچھ بندوں کو چن کے کھڑا کرتا ہے اور یہ چلے گا سلسلہ ہمیشہ. اب ایک بات علماء کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے اور ہمارے پرانے ساتھیوں کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے کہ بھائی یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ گشت ہے, تشکیلیں ہیں, چلہ چار مہینے ہیں, یہ تو حضور کے زمانے میں, اس کے بعد بھی چاہے امام بخاری نے گشت کیا کبھی زندگی, اگر بولتے ہیں ہاں تو جھوٹ, اگر بولتے ہیں نہیں تو مکتب سے جان بچا کے نکلنا مشکل. میں تو سب سے زیادہ پھنسل ہوں, کمزور آدمی ہوں, میں تو زندہ بچ کے جاؤں گی, میں تو کھل کر کہہ رہا ہوں کیا امام بخاری نے گشت کیا, کیا امام شافعی نے گشت کیا, کیا امام ابو حنیفہ نے گشت کیا, کیا امام محمد احمد یوسف نے گشت کیا, کیا امام اوزائی نے گشت کیا, نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب انہوں نے دین کی محنت کی. یہ اس ذہن میں آتا ہے ہمارے اس بھائی کے جس کے ذہن میں غلطی سے یہ بیٹھ گیا کہ دین کی محنت کے دیکھ کر ہی کچھ ہو, یہ 100% جہالت ہے. دیکھو میری بات سمجھو, ناراض مت ہو, میں سوچ سمجھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ گڑبڑا رہے کہ یار حضرت کا بیان یہاں رکھنا ٹھیک ٹھاک نہیں, گڑبڑ ہو گئی یار, آئندہ تو نہیں رکھ رہا ہے ان شاء اللہ. اچھا میں زحمت سے بچ جاؤں, بڑی مشکل سے اوپر آیا ہوں, جیسے جنازہ لایا جاتا ہے, جنازے کو تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی مگر اللہ محبت کی دہشت گردی سے بچائے. دو شہریں جہاں محبت کے دہشت گردوں کی اکثریت ہے, ایک کشمیر ایک گودرا. جتنے ایک عام کلمہ پڑھنے والے ایمان والے اور ایمان والے کو کے اندر پوری زندگی موت تک کبھی کوئی وقت ہی ایسا نہ آئے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو, اس کے اندر کچھ الجھن, کچھ پیاس, کچھ بھوک, کچھ طرف. ہمیشہ پوری تاریخ میں انگریزوں کے غلبے سے پہلے تک پوری تاریخ میں امت میں کبھی کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ ایک کلمے والا انسان, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ, شہر میں رہتا ہو یا دیہات, کسان ہو یا مزدور ہو یا کچھ ہو, تاجر ہو, مرد ہو یا عورت, ہر ایک کی زندگی میں ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا تھا کہ اس کے اندر دین کے سیکھنے کی طرف پیدا ہو, اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو, مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اس کی فکر پیدا ہو. بہت سے لوگ تو وہ ہوتے تھے اکثریت کے شروع ہی دیں گے فکر ماحول کی برکت سے ان کے اندر پیدا ہو, ماں باپ کی تربیت سے ان کے اندر یہ فکر پیدا ہو, گھر کے ماحول سے, پڑوس کے ماحول سے, محلے کے ماحول سے, مکتب اور مدرسے کے ماحول سے, بازار کے ماحول سے, ہر ماحول سے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو یہ یاد کرنا آسان ہو جاتا تھا کہ بھائی مجھے کچھ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, مجھے کچھ دین کو سیکھنا چاہیے. یورپ کے غلبے سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان بچپن بھی گزر جائے, اس کا جوانی بھی گزر جائے, ادھیر عمر بھی پاس ہو جائے اور وہ دنیا سے چلا بھی جائے, تب بھی اس کے اندر کوئی فکر ہی نہ پیدا ہو جب تک کہ کوئی اس کو بار بار یاد نہ دلائے, کوئی اس کو جھنجھوڑے نہ. یہ مصیبت مغرب کے منحوس غلبے سے پہلے تک امت میں نہیں تھی. یہ بہت پرانی چیز نہیں ہے, یہ مشکل سے 150-200 سال پہلے کی کہانی ہے کہ اب دنیا میں ایسے مسلمانوں کی اکثریت گزارا بڑھنے لگی کہ انہیں کچھ بھی فکر نہیں, اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے سوا انہیں کچھ یاد نہیں, انہیں بالکل پتہ نہیں. وہ اپنے باپ کا جنازہ لے کر قبرستان جاتے ہیں, وہاں بھی ان کو فکر نہیں ہوتی کہ ایک دن میرا بھی جنازہ ہے. یہ جو بے طلبی ہے, بے فکری ہے, یہ بہت پرانی چیز نہیں ہے. اس لیے ایک نئی محنت کی ضرورت امت کو پڑی اور وہ محنت یہ تھی کہ بے طرف ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کے پاس جا جا کر ان کے اندر دین کے سیکھنے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا کی جائے. اس محنت کی ضرورت جیسے ہی امت کو پڑی اور یہ امت بڑھی تو اللہ نے اپنے کرم سے دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک محنت امت کو عطا کی. جب ضرورت پڑتی ہے تب اللہ محنت دیتے ہیں, جس قسم کی محنت کی ضرورت پڑتی ہے تب اس قسم کی محنت ملتی ہے. انگریزوں کے دور سے پہلے بلکہ اس کے آنے کے بہت بعد تک اتنی زبردست امت میں طلب تھی, کاش ہمارے احباب علماء خاص طور پر کچھ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں. ہر چند میل پر, ہر چند کلومیٹر پر کوئی نہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہوتا تھا اور دین کی سیکھنے کے لیے لوگ دن بلائے ہوتے, ان کے اندر طلب تھی, فکر تھی. تو جو در جو گروہ روزانہ آتے تھے, ایک ایک خانقاہ میں 20-30 ہزار لوگ ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے. یہ کوئی جش کر کے لاتا نہیں تھا, ان کی کوئی تشکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی.
किसान गल्ला घर पहुंचाता था, एक दो दिन आराम करता था और उसके बाद कहता था, अच्छा भाई हम तो जा रहे हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास, हम तो जा रहे हैं ख्वाजा हजरत शमसुद्दीन सहरावर्दी के पास, हम तो जा रहे हैं हजरत फरीद बाबा फरीद चंद शकर के पास, हम तो जा रहे हैं फुलां के पास, हम तो जा रहे हैं हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही के पास। जगह के सही लोग पहुंचे और प्यास मौजूद थी, तरफ थी, तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ऐसे ऐसे बंदे लोग मौजूद थे, एक अल्लाह वालों से कहा, कैसे थे लोग उस मुकाम के, हजरत आप बस हमारे यहां प्याम कर लीजिए, अल्लाह के बंदे आते रहेंगे, आप उनको कलमा नमाज अखलाक सिखाते रहेंगे, आने वाले मेहमानों के सारे खाने का जरूरियात का पूरा बंदोबस्त हम गांव वाले इलाके वाले करेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हजारों ऐसे हजारों मस्जिद मौजूद हैं जहां लोग आते थे तरफ के साथ। एक बार मेरे वाली समाज के तरह मंत्र आ रहे, मेरी बिल्कुल नौजवानी थी, बहुत चमोली थी, तो उनको एक सफर करना था मगरबी यूपी के कुछ गांव में मकासिब और मदारिस के लिए, छोटे छोटे गांव जहां 10 घर मुसलमानों के, 15 घर मुसलमानों के। तो हजरत वाहिद साहब ने एक लंबे सफर का निजाम बनाया और कहीं ये फरमाया कि रेल से सफर नहीं करेंगे क्योंकि गांव में अंदर कैसे जाएंगे, जो लोग एक टैक्सी किराए पर ली और उस पर सफर किया, मुझे भी अपने साथ ले। तो मुझे आज तक याद है कि हर कुछ 10 किलोमीटर चलने के बाद, कभी 25 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर चलने के बाद वो टैक्सी वाले से कहते थे, जरा रोकना भाई, जरा अंदर को मोड़ना कच्ची सड़क से, और फिर वो मुझे उतार के लेके जाते थे और दिखाते थे, ये जो वो खंडर है, ये दीवार टूटी हुई है, ये जगह है, ये फुला बुजुर्ग के खान का, और ये तुम देख रहे हो जेगों के निशाना, स्कूलों के निशाना, ये तुम देख रहे हो घोड़ों के चारे के निशाना, ये फुला बुजुर्ग की जगह थी जहां हजारों लोग होता, हजारों लोग होता, कई कई दिन प्रयाम करते थे, कोई 10 महीने प्रयाम करते थे लोग, और जिक्र सीखते थे, नमाज सीखते थे, अखलाक सीखते थे, इकराम सीखते थे, इखलास सीखते थे, यकीन और ईमान सीखते थे, तवाज़ो खासदारी सीखते थे, गरीबों की हमदर्दी सीखते थे, अच्छे इंसान बनकर जाते थे। उस एक सफर में मुझे भी याद है पूरी तरह ठीक थे कि 25-30 दरबार ऐसे दिखाए उन्होंने, 40-50, और ये काम ये नक्शा पूरे मुल्क है, हर जगह पर इल्म और जिक्र के बांटने वाले मौजूद थे और इल्म और जिक्र को सीखने वाले लाखों लोग आ गए। अब जब जमाना बदला और दुनिया की मोहब्बत दिलों पर मगरिब की नुहूसत की वजह से छा गई, बेबरकती आम हो गई, हर इंसान की का बस तवज्जो महदूद हो गई, बस पैसा पैसा पैसा, तनख बिल्कुल निकल गई, दीन के सीखने की फिक्र, अपनी इस्लाह की फिक्र, ये बिल्कुल जहन से निकल। तब एक मेहनत की जरूरत पड़ी कि भाई इन ईमान वाले भाइयों के पास जाना होगा, मोहब्बत से जाना होगा, एहतराम से उनसे बात करनी होगी, उनकी कड़वी कसीलों को सहना होगा, उनकी जहालत वाली बातों को बर्दाश्त करना होगा और उनको मस्जिद में लाकर उनके साथ ईमान का मुजाकरा करना होगा, नमाज का मुजाकरा करना होगा, इसके बगैर क्या मुमकिन है। और अगर हमने ये मेहनत न की तो दूसरी तरफ से करोड़ों ईमानदारों को मुर्तद बना देने की मेहनतें हो रही हैं, ईमान छीन लेने की मेहनतें हो रही है, जो बचा खोचा माँ बाप के ईमान मिल गया, तब अल्लाह ने ये मेहनत अता फरमाई जो वक्त का तकाजा था। जब उम्मत को जैसी जरूरत इस मेहनत की पड़ती है,
بس یہ یاد رکھو کہ اس طرح کی محنت اس امت کو اللہ نے ہمیشہ عطا فرمائی ہے اور ہمیشہ عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ یہ خاتم النبیین کی امت. ہمارے پاس ساتھی بیچارے بڑے بھولے پن سے یہ کہتے ہیں کہ دین کی محنت تو اللہ کے رسول صحابہ کے دور میں ہوئی اور اس کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں ہوئی. فرشتے بھی ان کے بھولے پن پہ ہنستے ہوں اور اللہ نے کہتا ہوں کہ اللہ نے ہم ان کی طرف سے سوری بولتے ہیں, معاف کرتے ہیں. یہ بڑے بھولے بھالے بول رہے کے لوگ ہیں, بہت بھولے. یہ اچھی نیت سے کہہ رہے ہیں, بات تو غلط کہہ رہے ہیں لیکن نیت اچھی ہے. یہ بات ہر کارکن ہر ساتھی ہر دعوت کے کام سے بڑے ہوئے سب کے گھٹنے میں بیٹھ رہے ہیں کہ دین کی محنت ایک ہی طریقے سے کبھی نہیں ہو. پچاسوں قسم کی محنتوں کی ضرورت امت کو پڑی ہے اور آئندہ بھی پڑی ہے اور اس وقت بھی ہے, اور ہر طرح کی محنت کا انتظام اللہ اپنے آخری نبی کی اس امت کے لیے کر کے رہے. اگر ہم چاہیں کہ بھائی سب محنتیں بند ہو جائیں, خالی میری پسندیدہ محنت چلے, تو جناب والا اللہ میں آپ کے مشورے کو انشاءاللہ قبول نہیں کرے. سزا نہ دے وہ الگ بات ہے, معاف کر دے. بیوقوف طالبوں کو استاد معاف ہی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ تمنا پوری ہو جائے کہ اور کوئی محنت نہ چلے بس میری محنت چلے, اس محنت کی اصل مقصد کیا ہے اب سمجھ. دیکھو خدا کے لیے اس بات کو کسی طرح اس طرح سنو کی یاد رہے, یہ محنت بنیادی طور پر دوسروں کی اصلاح کی محنت نہیں ہے, بالکل نہیں. یہ محنت اپنی اصلاح کی ہے. لیکن اس میں ایک مشکل ہے, کیونکہ اس محنت کا جو انداز ہے اس میں اکثر اعمال کا رخ دوسروں کی طرف ہے. بیان کرتے ہیں ہم تو دوسروں کو مخاطب کر کے کرتے ہیں, تشکیل کرتے ہیں تو دوسروں کو, جج کرنے جاتے ہیں تو دوسروں سے, ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں تو دوسروں, مسوریابی جج کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی دوسروں کو گرفتار کرنے کے. جو گرفتار کرنے کا طریقہ ہمارے ساتھیوں کو آتا ہے, کاش کی پولیس والے نہیں ہیں. پولیس والوں سے تو ناراض ہوتے ہیں کہ تو ایسے پیار سے اٹھا کے لاتے ہیں, فن ہے فن. سب محنتوں سے مخاطب دوسرے, اور یہیں پر سب سے بڑی مشکل ہے. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب بیان کرنے والا رب کعبہ کی قسم کئی منٹ رونے کے بعد بیان شروع کرتا, اور وہ ڈرتا تھا اس بات سے کہ بیان کا فکرے اور شر سے میں بچا رہا ہوں, اور وہ جو بیان کرتا تھا اپنے کو مخاطب کر کے اپنی نیت سے کرتا اور مجمع کو اللہ کے حوالے کرتا. حضرت معاذ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ان کے زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دینی ماحول نہیں تھا, سخت دین کے مخالف ماحول تھا. کمیونسٹ تحریک کا انڈیا میں بہت بڑا مرکز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا. ایک دو احباب دو چار لوگ تھوڑے سے متفق تھے, حضرت جی ماں صاحب کے پاس نظام الدین مرکز آتے جاتے تھے, بہت استقبال ہوتا تھا, بڑی قدر ہوتی تھی, اور پھر آخر مشورے سے حضرت جی کا علی گڑھ کا ایک سفر طے ہوا. تو بہت اہم شخصیتیں بڑے بڑے لوگ اس قافلے میں حضرت جی کے ساتھ تھے, اور علی گڑھ کے لوگوں نے جو استقبال کیا تو حضرت نے کہا کہ آئیے آپ کو پوری یونیورسٹی دکھائیں. اب انجینئرنگ کالج لے جا رہے ہیں, میڈیکل کالج لے جا رہے ہیں, سائنس لیب دکھا رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں. حضرت کی احباب کی جلدی کے خاطر
سب جگہ چلے گئے. اس کے بعد جب بیان کا وقت آیا تو ساتھیوں نے حضرت کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر تھوڑا ڈر محسوس کیا. حضرت جی وہاں اسی طرح پر کبھی کبھی ایسی جلالی کیفیت آتی تھی اور وہ مصنوعی نہیں ہوتی تھی, وہ اندر کی. حضرت نے جو بیان کیا تو اس پورے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اصل علم صرف علم نبوت ہے, باقی سب جہل ہے. اب جن علی گڑھ کے پرانے ساتھیوں نے یا ذمہ داروں نے کچھ لوگوں نے علی گڑھ میں یہ بیان رکھوایا تھا, ان کا تو پسینہ تو کیا روح نکلنے کی اللہ کے. اس لوگ علی گڑھ کے لوگ علماء پر پتھراؤ کرتے, لوگوں کو یہ ڈر لگا کہ کہیں طلبا اور پروفیسر لوگ جو بڑی مشکل سے بیان میں آئے ہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت جی پورے قوت سے کہتے رہے, ارے مسرا تھا آئے تم محکمہ سن تم ثابتہ اور قریب تم عادلہ. حضرت جی بیان میں کہتے رہے علم اللہ ينفع وجهل لا يضر, ان علوم میں کوئی نفع نہیں اور ان کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں, علم تو صرف وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اتارا. اب سب کے تو ہاتھ پیر پھول گئے اور چپکے چپکے آپس میں کہا کہ کلمہ پڑھ لو اور وصیت نہ لکھی ہو تو کچھ کرو. مجھے خود سنایا بعض ان حضرات نے جو اس قافلے میں شریک, اس کے بعد تشکیل شروع کیا دیجیے اور یہ ہمارے پرانے ذمہ دار کے ساتھی وہ حیران رہ گئے کہ اس تشکیل پر کھڑے ہو کر لوگوں نے نام دکھانے شروع کر. جہاں ڈر لگ رہا تھا کہ ماریں گے پیٹیں گے پتہ نہیں کیا کہیں گے, اور وہاں لوگوں نے نام دکھانے شروع کر دیے. خیر اللہ اللہ جان بچی لاکھوں پائے, زندہ سلامت واپس آئے, رات کا کھانا ہوا, حضرت جی کا موڈ ٹھیک ہوا, تو لوگوں نے جو بے تکلف تھے ان کا حضرت جی آج تو آپ نے مروا ہی دیا. اگر تقدیر نے موت نہیں لکھی تھی اس لیے بچ گئے. حضرت جی آپ کا قرض یہ ہمیشہ تو ہوتا نہیں, آپ تو بڑی محبت سے اور بڑے قریب کرنے والی بات کرتے ہیں, آج کیا ہوا؟ یہ ہوتی ہے تربیت. سلام ہو نا حضرات پر. فرمایا دیکھو جب ان لوگوں نے مجھے یونیورسٹی کے سیر کرائے تو مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ انسانی علوم کی مربوطیت میرے دل پر نہ آ جائے اور کہیں ان کی وجہ سے علوم نبوت کی حقارت میرے دل میں نہ آ جائے, کہیں میرے اساتذہ اور میرے دارالعلوم مدرسوں کی حقارت میرے دل میں نہ آ جائے. تو میں نے اللہ سے خوب دعا مانگی کہ اللہ آج جو بیان کروں گا میں اپنی اصلاح کے لیے کروں گا, میں اپنی حفاظت کے لیے کروں گا, یہ آپ کے بندے ہیں آپ کے حوالے, ان کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ مقلوب القلوب ہیں. اللہ میں تو اس وقت اپنی نجات کی اپنی بس جانے کی نیت کر کے پورا بیان کروں گا تاکہ میرے اندر کوئی مروبیت اگر آ گئی ہو تو وہ نکل جائے, میں یہاں سے بچ کر چلا جاؤں. بندے جو آپ کے ہیں آپ کے حوالے ہیں, ہم ذمہ دار نہیں. تم سے تربیت ہوا کرتے ہیں کہ ہر عمل چاہے تعلیم ہو رہی ہے, ہم کتاب پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ تشکیل ہو رہی ہے, چاہے وہ جماعتوں کی نصرت ہو رہی ہو, چاہے وہ جماعتوں کو رخصت کیا جا رہا ہو, سب کچھ اپنی اصلاح, اپنی اصلاح کا مقصد ہے. اپنی اصلاح کا مطلب سب سے پہلے میں اپنے رب کو پہچان جاؤں, جس طرح میں اپنے رب کو سمجھتا ہوں اس طرح پر رب کو پہچاننا, اس کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان نام ہے رب کو اس طرح پہچاننا جیسے وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہیں, یہ ہے ایمان. احمد بلّا ہکا بے اسمان ہی اللہ کو اس طرح پہچاننا, اور حقیقت کیا ہم سب کو سر جھکا کر اس کا اعتراف کرنے میں کو لے ذرا بھی بھیڑ ہونی چاہیے کہ ہم ابھی تک اللہ کو اس طرح نہیں پہچانتے جیسے اللہ کی ذات ہے.
تو ایمان و یقین پر بولنا یہ اس لیے ہے کہ دوسروں کے دلوں میں ایمان و یقین کو اتارنے کی نیت سے نہیں ہے. یہ ایمان و یقین پر بولنا اس نیت سے سکھایا جاتا ہے کہ اس عظیم تربیتی کام میں کہ میرے اندر اللہ کی پہچان آ جائے. سب صبح نکل جائیں, غیب اللہ سے تاثر نکل جائے, مال کی محبت نکل جائے, چیزوں کی مطلوبیت و مقصودیت و محبوبیت نکل جائے, اللہ اور اللہ, اللہ اور صرف اللہ, اللہ اور صرف اللہ, یہ کیفیت دل کی پیدا ہو. اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں بولو اپنے دل میں اس یقین کو بٹھانے کے لیے, اور بیان کرتے وقت اپنی نیت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. اور ایک بار شروع میں نیت کرنا اور مسلسل وہ نیت جاری رہے یہ اس سے زیادہ مشکل کام, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں نیت کر لے ہم لیکن درمیان میں غفلت ہو کر پھر دوسروں کی اصلاح کی نیت چپکے سے آ جائے, یہ بالکل ممکن ہے. میں اپنے والد زمانے کو پوری زندگی دیکھتا تھا کہ بیان کرتے کرتے ایک دم خاموش رہا, ایک دم خاموش رہا تھا, آنکھیں بند کر لیتے اور ایک ہم لوگ تو صرف اتنا دیکھتے تھے کہ آنکھوں سے آنکھ اٹھ جائے. میں نے برسوں خوشامد کی کہ یہ بیان کرتے کرتے آپ خاموش کیوں ہو جاتے. بہت مشکل سے انہوں نے بتایا جب میں نے خوب واسطے دیے کہ آپ نے سکھائیں گے مجھے تو کون سکھائے گا, تو انہوں نے کہا بیان کرتے کرتے ایک دم سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اس وقت اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا کی نیت تو پیچھے چلی گئی, لوگوں کے متاثر ہو جانے کی نیت چپکے سے غائب ہو گئی, میں ڈر جاتا ہوں اور چپکے سے استغفار کرنے لگتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگنے لگتا ہوں. جب تک پھر دوبارہ پہلے والی کیفیت کسی حد تک باہر نہیں ہوتی میں بیان نہیں. اسی طرح اس کام میں اس کی ترتیب میں یہ کہ سب سے زیادہ محنت اعمال میں نماز پر کرو, سب سے زیادہ محنت نکلنے اور نکالنے پر نہیں, سب سے زیادہ محنت بیان پر نہیں, سب سے زیادہ محنت تشکیل پر نہیں, سب سے زیادہ محنت نماز پر کرو. نماز میرا رکوع اچھا ہو, میرے سجدے اچھے ہوں, میرا قیام اور توبہ اچھا ہو, نماز میری اچھی. حضرت کی رحمت اللہ علیہ کے جو آخری بیان تھا جس بیان کے درمیان ان کو قلبی دورہ پڑا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ان کے روح برباد کر گئے. اس بیان کو کچھ پڑھیں اور وہ الفاظ بول دیے ہیں انہوں نے کہ آج کوئی بھی شخص ان لفظوں کے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا. انہوں نے یہ صاف صاف کہا تھا کہ یاد رکھنا جب تک امت پڑا تمہارے اندر نہیں پیدا ہوگا, قیامت تک امت پڑے. صرف کلمے اور ایمان کی نسبت پر ہر ایک سے محبت, اتحاد, جوڑ, دکھانا, محبت, کوئی تفریقہ اور انتشار برداشت نہیں, کوئی اختلاف برداشت نہیں. ہمارے اندر جب تک امت پڑا تمہارے اندر نہیں پیدا ہوگا. اور ایمان کے اسلام کے رشتے سے تم ایک دوسرے سے شدید محبت نہیں کرنے لگو گے جب تک تم کو اللہ کی پکڑ سے نہ ذکر بچا سکے گا, نہ تسبیح بچا سکے گی, نہ طواف بچا سکے گا, نہ گشت بچا سکے گا, نہ چلنا بچا سکے گا. کیونکہ اصل مسئلہ اپنی تربیت کے اندر. نمبر تین پر سب سے زیادہ محنت اس کام میں نکلنے والے مبتدی یا منتحی کو,
نئے یا پرانے کو جو 50 سال سے لگا ہوا ہے اس کو بھی اور جو آج جش میں شامل ہوا ہے اس کو بھی اس کو تیسری چیز کی محنت کرنی ہوگی کرنی چاہیے کہ میں ضروری علم مجھے آئے ضروری علم آئے جو کام میں کروں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو پہلے معلوم کر لوں پھر اس طریقے کے مطابق وہ کام کروں اور اللہ کی یاد میرے دل میں بیٹھ جائے کمال ہے حضرت بڑا یاد کمپلانے کی بصیرت ان کا تحفظ دین ان کی مزاج نبوت کی انتہائی گہری عجیب المثال فہم کہ انہوں نے علم اور ذکر دونوں کو ایک نمبر کرا کتنا آسان تھا علم الگ نمبر ہوتا ذکر الگ نمبر اور پھر تو 7 عدد ہو جاتے تو 7 عدد ہوتا اور مبارک 6 نمبر کا بجائے 7 نمبر یہ 6 نمبر کوئی وجہ ہے کہ مگر نہ انہوں نے گواہ کر کے احساس نہ ہوتے ہوں انہوں نے علم اور ذکر کو الگ الگ کرنا گوارا کیونکہ علم بغیر ذکر کے یہودیت ہے اور ذکر بغیر علم کے نصرانیت اگر علم ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے مشق نہیں ہوتی راتوں کا رونا نہیں ہوتا عشق الہی نہیں ہوتی ہوتا تو یہ علم تکبر ضرور پیدا کرتا ہے یہ علم حسد پیدا کرتا ہے یہ علم دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ ضرور لائے سب سے خطرناک تکبر کا سبب علم ہوتا ہے دولت اس کے بعد حکومت اس کے بعد اصل خطرناک تکبر تو علم کا ہوتا ہے اور علم کے تکبر کا بنیاد ذکر یہ خود اپنے اندر ان چیزوں کو لانا جائزہ لینا کہ میرے اندر علم کتنا بڑا ذکر کا شوق کتنا بڑا تسبیحات اور تلاوت کی پابندی کتنی بڑی اب بہت افسوس کی بات ہے دوستوں اور الحمدللہ مجھے امید ہے یہاں بہت اچھی فکریں انشاءاللہ ہو رہی ہیں اب سارا زور اب 6 نمبر پر اب دین پیچھے چلا گیا دین کی محنت آگے بڑھ گئی دیکھو دو چیزوں میں فرق ہے دین الگ چیز ہے اور دین کے سیکھنے کی محنت الگ چیز آخری بڑا اجتماع جو حضرت کے انترارے کی زندگی میں بنگلور میں ہوا آپ میں سے بہت سے پرانے اس میں شریک رہے ہوں اس میں جب کار گزاری والی نشست ہوئی پورے ملک کے ذمہ دار جمع تھے ہر صوبے کی کار گزاری سنائی جا رہی تھی حضرت کے ہم کنارے تشریف رکھتے تھے اور سارے اکادمی موجود تھے ہر صوبے کے ذمہ دار میں کھڑے ہو کر صوبے کی کارگزاری سنانی شروع کی واقعی ایسی پیاری کارگزاریاں تھیں کتنی جماعتیں جرمن کی نکلی کتنی جماعتیں 4 مہینے کی نکلی کتنی جماعتیں چلے کی نکلی کتنی جماعتیں مسکرات کی نکلی کتنی جماعتیں پیڈن کی نکلی ایک صوبہ پھر دوسرا صوبہ پھر تیسرا صوبہ اسی طرح کی کارگزاریاں آتی رہی 3-4 صوبوں کی کارگزاری ہوئی ہوگی میں اور شاید اور حضرات بھی میں تو دیکھ کر حیران تھا جتنی بہترین کارگزاریاں سننے کے بعد بھی حضرت جی یہاں ایک خاموش بلکہ شاید اداس اور غمگین بیٹھے کسی کارگزاری کے سننے پر حضرت کے چہرے پر کوئی بشاشن کوئی ماشاءاللہ کوئی الحمدللہ ایک لفظ جاری نہیں ہو رہا اور میں بس تشدد مان کے حضرت کو دیکھا تھا کہ اچھا
ہم لوگوں سے غلطی کیا ہو رہی ہے, کیا بات ہے کہ حضرت کے چہرے پر اتنی بہترین دار گزاریاں سننے کے باوجود خوشی اور بشاشت کے آثار تھے.
تین چار دار گزاریاں سننے کے بعد حضرت جی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور حضرت جی نے اپنے خاص باوقار لہجے میں ارشاد فرمایا, بھائی ساری کارگزاریاں چھٹے نمبر کی سنا رہے ہو, پانچ نمبر کہاں گئے؟ بس ایک دم سے لوگ چونک گئے, ماں امر سب پارم پوری رونے لگے, دقت آئے اور حضرات سمجھ گئے کہ آپ ہم کتنا رہتے. بعد میں وہ جو پھر بعد میں کیا ہوا, کس طرح حضرت سے معافی مانگی گئی, رات میں پھر حضرت نے بلوایا, پھر حضرت نے کتنا سمجھایا, عزیز لوگ توجہ پڑھاؤ, پانچ میں پانچ نمبروں پر, یقین پر, نماز پر, علم و ذکر پر, اخلاق پر, اخلاص پر, اس پہ توجہ بڑھاؤ کہ یقین کتنا بڑھا, نمازیں کتنی بہتر ہوئیں, علم اور ذکر کا شوق کتنا بڑھا اور کتنا بڑھا, اخلاق کتنے اچھے پیدا ہوئے, نیتیں کتنی, یہ کہہ نہیں سنا, یہ ہی محنت کا اصل مقصد. اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے اکابر کے محنت کی طرف واپسی کا جو دور شروع ہوا ہے, جس کا انشاءاللہ آپ کا یہ صوبہ اور آپ کا یہ شہر ایک اہم مرکز ہے, خدا کے لیے اپنی اصل اصلاح و تربیت کی فکر پر توجہ بڑھائی, اور اسی کے لیے ہمارے حضرات اللہ کے بندوں کو جب وہ جماعتوں میں نکلتے تھے تو بہت جلدی کیونکہ ان کے اندر آگے بڑھنے کی طلب پیدا ہو جائے, ان کو طلب ہی کے لیے نکالے گئے, اور ایک بار طلب پیدا ہو گئی تو ہمارے اکادم فوری طور پر ان کو کسی اللہ والے سے جوڑ دیتے, کہ دیکھو اپنے ذکر کی لائن کی ترقی یہاں سے کرتے ہو, ہم تو عام مجمع کو تین تسبیحات بتائیں گے, ہم تو عام مجمع کو تلاوت بتائیں گے, ہم اور زیادہ اذکار و اشعار نہیں بتائیں گے. بڑی حکمت کے ساتھ یہ بات ہے, ہمیں 100% یقین ہے کہ عموم کے سامنے کتنی ہی بات آئی, لیکن ظاہر ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو جب بھوک بڑھتی ہے تو اس کے اندر سے کچھ طلب کرتی ہے, اور وہ حضرات جن کے پاس یہ لوگ جاتے تھے اپنی طلب لے کر, وہ حضرات ان کو ذکر سکھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ دیکھو دعوت کے کاموں میں ذرا بھی سستی نہ برتنا, یہ غلطی نہ کرنا, جب تم آ گئے ہمارے پاس خانقاہ میں تو اب ہم کو ضرورت ہی نہیں رہی کشتی اور چلنے کی اور تین چلنے کی. واہ بھائی واہ, جب بے وفائی ہے, جس راستے سے چل کر تم یہاں تک پہنچے ہو اسی راستے کو چھوڑ دو گے. اے اللہ کے بندو, اس بات کو بھی محسوس کرو کہ اس وقت بھی جو صورتحال درپیش ہے میرے اشاروں کو سمجھنا, اس میں اس بات کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے کہ ہمارے وہ ایمان والے بھائی اور بہنیں جو روز کمانے کھانے والے لوگ ہیں, جو دیہاتوں میں اور گاؤں میں رہتے ہیں, جہاں پانچ گھر مسلمانوں کے ہیں, تین گھر مسلمانوں کے ہیں, دس ہیں, پندرہ ہیں, اور وہ دوسروں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں, ایک بار پھر پہلے کی طرح اس بات کی سخت ضرورت ہو گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ان بھائیوں پر محنت کریں. اور میں الحمدللہ یہ بات جانتا ہوں کہ گوجر اور گجرات کے ذمہ داروں نے بہت سال پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہماری جماعتوں کا زیادہ تر رخ بنجر علاقوں میں. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اللہ کے واسطے اس پر قائم رہیے گا. یہ ذرا مجاہدے کی چیز ضرور ہوتی ہے اور ہم نازک لوگ آرام پسند کو ایسے گاؤں میں جانا پسند نہیں کرتے جہاں کھیلنے کا انتظام نہ ہو, جہاں نصرت نہ ہو. نصرت کے آگے بریکٹ میں بریانی نہیں. ہماری خاص اصطلاحات ہیں, ہماری ٹرمنالوجی ہے, تو اس کے ترجمے تم کو ڈکشنری میں نہیں ملے, وہ پرانوں کے پاس ملے اور میں بھی انہیں پرانوں میں. نصرت امان شاہ, ارے پیارے بیوقوف بنایا تھا کسی نئے کو بیوقوف بنانا. ہمارے مکتب میں حضرت مختاری ظہیر صاحب ہوا کرتے تھے, بڑی دلچسپ شخصیت تھی. خوب ہنسا ہنسا کر پٹائی کرتے تھے. ایسی تربیت ہنسا ہنسا کر کرنے والی بہت کم پیدا تھی. کہتے تھے میں سب سے زیادہ ہوشیار قرآن ہوتے رہتا ہوں. جب بیان ختم ہوتا ہے اور فوراً کوئی ساتھی قلم کاغذ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھائی بولے بھائی کون تیار ہے اللہ کے راستے میں, تو میں دو چار منٹ صبر کرنے کے بعد کہتا ہوں بھائی آپ نے اپنا نام لکھ لیا میں ان شاء اللہ اللہ کو نہیں. کہتے میں جانتا ہوں یہ کھڑا اس لیے ہوا ہے کہ اب اس سے کوئی نہیں پوچھے. وہ کہتے تھے کہ ہماری چالے ہم پر بلٹتے ہیں, ہماری بلی ہم ہی سے نہیں آؤں گی, ہم نے تم کو سکھائے گاؤں سے اب ہمارے ساتھ. اللہ اس آدمی کو سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے, بوٹ سے انتظام سے بچائے. میں اتنا تو کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں چلنے والی تحریکوں سے شاید جواب ہو. مجھے ملک و ملک جانے کا موقع ملا, یہ میرا کمال نہیں تھا, میرے بزرگوں کا کمال تھا. میں بہت سی تحریکوں سے, شخصیات سے, اقادر سے, علماء سے, مشائخ سے, خیر کے بہت سے سلسلوں سے واقف ہوں, لیکن میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں دعوت و تبلیغ کی محنت کا کوئی بدل. کیونکہ دیکھو حضرت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن لوگوں تک یہ دین کسی اور ذریعے سے پہنچ سکتا ہے, کتابوں کے ذریعے, رسالوں کے ذریعے, فرماتے تھے ہماری یہ محنت اولاً ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, ہماری یہ محنت اولاً ان لوگوں کے لیے ہے جن تک دین کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچ. یہی ہے ان پڑھ لوگ بیچارے, بالکل کمزور, دین کے مراکز سے دور. ان کے گاؤں میں نہ کوئی مسجد, نہ مکتب, نہ مدرسہ. اذان کی آواز تک بھی ان کے کان میں نہیں پڑتی. آج بھی ہمارے یہاں آبادی ایسی بہت ہے. مجھے انتہائی خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ آپ کے مرکز سے, آپ کے علاقے سے ابھی بھی ایسے بنجر گاؤں میں جماعتوں کا جانا, اپنے خیموں کو لے کر جانا, خود قیام کرنا اور تکلیفیں اٹھانا ابھی وہ سلسلہ جاری ہے. اللہ سلامت رکھے اور آپ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے. اور یہ بھی آپ نے سنایا, آپ کے ذمہ دار حضرات میرے پاس تشریف لائے تھے اور یہ پہلے بھی سن چکا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ کچھ رہنے کی جگہ میں تنگی ہوئی, کچھ ساتھیوں نے ذرا تھوڑا اختلاف کیا تو مندر کے پجاریوں نے آ کر کہا آپ آئیے اور ہمارے مندر میں قیام کیجیے اور مندر کے مائک سے اذان دیجیے. اپنی اصلاح و تربیت کیا جتنے بڑے عمومی انتظام کی ضرورت ہے, اللہ نے دعوت و تبلیغ کی اس محنت کو اس بندوبست کے لیے شروع کروایا. بڑے بڑے اجتماعات کے بجائے اب مقامی محنت, ایک ایک گھر پر محنت, یہ ضروری ہے. مگر اس محنت کے کرتے وقت اپنی اصلاح کی نیت اگر آپ کو نصیب ہو گئی تب آپ دیکھیے گا کہ کیسی روحانی ترقی کسی گشت کے ذریعے ہو. گشت کے ذریعے نفس کو توڑنا مقصود ہے, جب کے ذریعے اطلاع پہنچانا مقصود نہیں. آج کل کہتے ہیں لوگ سب کا شکر ہو جائے واٹس ایپ میسج کر دو, سمجھتے نہیں لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ دش کے ذریعے خبر پہنچانا ہے کہ اجتماع ہے, بیان ہے, جماعت آئی ہے. خبر پہنچانا مقصود نہیں ہے. اللہ کے راستے میں چل کر تھوڑی ذلت برداشت کر کے اپنے نفس کو کچلوانا ہو. جو بھائی ہمارا استقبال کرے گا, دکان کا کام چھوڑ کر متوجہ ہو جائے گا, جماعت کا احترام کرے گا, وہاں تو شاید ہماری اصلاح کم ہو. اور جس دکان پر ہم بھگا دیے جائیں گے, روز آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارا کاروبار خراب ہوتا ہے, صرف آگے جاؤ تو یہاں اس وقت جس وقت آنکھوں میں آنسو آئیں گے, جس وقت اندر کے نس ٹوٹے گا اور اندر اس وقت امیر صاحب سب سے بیچارہ کر دیں گے, ہمارا بھائی ہے, اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو. یقیناً ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اس لیے استغفار کرو ساتھیو. برا نہ ماننا, بدگمان نہ ہونا, یہ ہے اصلاح. جس طریقے سے جو اصلاح ہوگی نا, یہ اصلاح ہوتی ہے سنوں کو تصور جس سے بڑھ کر اصلاح کا کیا ذریعہ ہو. عجیب عجیب تجربے پرانے ساتھیوں کو دش میں اب تک ہزاروں ہوئے ہوں, عجیب عجیب تجربے. ساتھیوں کی خدمت کرنا, خدمت میں اپنا نام بار بار پیش کرنا, دوڑ دوڑ کے خدمت کرنا, اور خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی اعمال میں کمی نہ آنے دیں. آپ کے اسی صوبے کے ایک پرانے ہیرے تھے یوسف بھائی پالن پوری ٹیکسی والے. میں نے جتنے پرانے کے ساتھ وقت لگایا, سب سے بہترین وقت جہاں تک اس کو یاد ہے یوسف بھائی پالن پوری کے ساتھ لگتا. عجیب طریقے سے جماعت کو لے کر چلتے تھے. عرب جماعت مجھے حضرت جی نے حوالے کی, اب میں گھبرا گیا. اور یوسف بھائی پالن پوری موجود تھے, میرے منہ میں پانی آ گیا کہ یہ مل جائیں بس. تو میں نے جا کر رخ بنانے والوں سے پوچھا, انہوں نے بہلا کے واپس کر دیا, جیسے تو ماہر ہوتے ہیں. میں نے دنیا میں کسی بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے بعد وہ ٹرک نہیں دیکھی جو ہمارے پرانوں کے پاس ہوتی ہے, ایسا بہلاتے ہیں. لیکن میں بھی زندگی میں سیدھا حضرت جی کے پاس چلا. مولانا سلیمان جانی بہت مہربانی کرتے تھے حضرت جی سے, جب بھی میں ملنا چاہتا تھا ملوا دیتے تھے. میں نے مولانا سے کہا کہ حضرت سے میں مل بھی چکا ہوں, لیکن کہنا چاہتا تھا میں بہت. جیسے ہی موقع نکلا مجھے بلا بلا اور دروازے میں کھڑے ہوئے. تو میں نے حضرت جی کے حضرت سے بہت عرب ساتھی ہیں اور بڑے قیمتی ساتھی, پورے چلے کا وقت ہے. حضرت یوسف بھائی پالن پوری کو ساتھ میں کر لیجیے. حضرت مسکرائے, کہنے لگے آپ کو اپنی اپنی جماعت میں شریک کرنے کے لیے 11-12 ساتھی آ چکے ہیں اور آپ ان کو مانگ رہے ہیں. میں کہا کہ یوسف بھائی کے ساتھ 3 دن لگے تھے, ایسے 3 دن میرے کبھی نہیں ہوئے. حضرت دے دیجیے حضرت کو رحم آ. اب حضرت نے بلا کر کہہ دیا کہ بھائی میں یوسف کو ان کے ساتھ ہوں. اب میں نے سوچا جماعت لے کے فوراً بھاگ جاؤں, اس لیے یوسف بھائی جی جماعت کے ساتھ تھے, وہ تو لاٹھی چارج کر دے گی میرے اوپر. تو میں نے عرب ساتھیوں سے کہا کہ ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں ٹرین میں, لیکن ٹریفک بہت ہے تو میں گاڑیاں منگواتا ہوں, ابھی چل رہا ہے. ان کا کھانا پینا آپ بندوبست کرتے ہو باہروں میں آپ نہیں پرانا تھا آدھا صحیح 50% بھی تو کچھ چیز ہوگی. میں لے کے بھاگا یوسف بھائی نے کہا بھی 2 گھنٹے باقی. راستے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ چھوڑتا نہیں, میں آپ کا ایوا کر کے لے جا رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے. ارے ساتھ ذمہ دار ساتھی جماعت کو اس طرح لے کر چلنے والا میری گنہ گار آنکھوں میں 100% ساتھیوں کو اجتماعی اعمال میں شریک کرتے تھے, 100% ساتھیوں سے
انفرادی اعمال پورے کروا دیں, ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انفرادی اعمال پورے بالکل طے ہے, میرا 50 سال کا تجربہ نہیں ہوتے انفرادی اعمال, عجیب تبدیلی بنا دیتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد پورے محلے کا کہہ کر کے اثر بات چھوڑا گیا مغرب پاس گیا, ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ بھائی جماعت کو دو حصے میں تقسیم کرو, آدھا حصہ مغرب کی نماز کے بعد مجمع کو جوڑے اور آدھا حصہ اوپر جا کر اندر جا کر باہر جا کر ابوابین پڑھے, اتنا نام سے نفلیں پڑھو, انفرادی اعمال نہیں چھوٹنے چاہیے. اور یہ نفلیں پڑھ کر آٹھ اگست ابوابین پڑھ کے یہ بندر آئے, یہ مجمع کو چاروں طرف بیٹھ جائیں, اور یہ جو بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں یہ اب جا کر ابوابین پڑھیں. ہمارے اسلام میں بہت بڑی خرابی اس سے آ رہی ہے کہ نقلی اعمال ختم ہوتے چلے گئے, نقلی اعمال زندہ ہوئے تھے امت کے عوام میں اسی محنت سے, اور اب نقلی اعمال نئے ہو تو نئے ہو پرانوں کی زندگی سے نکلتے جاتے ہیں. اسی لیے وہ تقویٰ و روحانیت و نرمی نرم دلی وہ آنکھوں کی نمی وہ اخلاق وہ تواضع وہ انکسار وہ عاجزی یہ نفس کی کیفیت کے حساب سے ہوتا ہے. اگر نفس سرکش ہے تو اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے, بول میٹھے نہیں ہو سکتے, آنکھوں میں تواضع نہیں ہو سکتے, مزاج میں عاجزی اور انکساری نہیں ہو سکتے. اور اگر نفس ٹوٹا ہوا ہے نرم ہے ملائم ہے تو پھر بول بھی میٹھے ہوں گے, مزاج میں انکسار بھی ہوگا, سبھی خوب نہ ہو. نظر رکھتے تھے کہ خدمت والے ساتھیوں کے بھی انفرادی اعمال نہ ٹوٹے, ایسی ترتیب بھی دیتے تھے کہ خدمت والا ساتھی کھانا پکا رہا ہے, پیاز کاٹ رہا ہے, آٹا گوند رہا ہے, اور وہ دو دن کے لیے خدمت والے ساتھیوں کے پاس آتے تھے. ساتھیوں کا احسان ہوگا خدمت کرتے رہو, درست شریف پڑھتے رہو, کھانے میں نورانیت ہوگی, ہم سب کی اصلاح ہو جائے گی. جزاک اللہ, ایک جملہ آگے کہہ کے چلے جاتے. اب خدمت والے ساتھی کوئی جھوٹی بات نہیں کرتے تھے, وہ پورے خدمت کے تین چار گھنٹوں میں ہزاروں بار درست شریف پڑھ لیتے, اس کا اثر کھانے میں محسوس ہوتا تھا, محسوس ہوتا تھا اس کھانے میں. اپنی اصلاح کی بڑی آسان بڑی خوبصورت شکل ہے, اور ایسی شکل ہے کہ اپنی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے اور نیا مجمع بھی جوڑتا رہتا ہے, اس کے اندر بھی طلب آتی ہے. ترقی کا راستہ طلب ہے, جس دن انسان کی طلب بند ہو جاتی ہے اس کے اندر استغنا ہو جاتا ہے, اسی دن سے انسان کی ہلاکت اور زوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے حسن العلم من المهد الى اللح, طالب بنی رہنا علم کے بچپن کے بچے کے جھولے اور پالنے سے لے کر قبر میں جانے تک طرف ختم نہیں ہونی, چاہے تم عالم ہو شیخ العزیز ہو حضرت ہو فلا صاحب ہو فلا صاحب, بالکل جھوٹ بات. یہ انتظامی مصلحت کی خاطر ہمیں اس بات کو برداشت کرنے کا حکم بھی دیا گیا, ورنہ جس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. بعض وقت مزدوروں کی جوتیاں سیدھا کرنے والا وہ ساتھی اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس بزرگ کے مقابلے, ہو سکتا ہے اصل چیز ہے طلب, ہر وقت اپنے اندر طلب ہے, اور طلب پیدا کیے رہنے کا یہ بہترین راستہ, اور طلب بانٹنے کا طلب پیدا کرنے کا, جن میں طلب نہیں ہے ان میں جا جا کر ہمارے اکابر تو بولا کرتے تھے بے غرض بن کر بے طلب ساتھیوں میں جانا, بے غرض بن کر بے طلب ساتھیوں میں, تاکہ ان میں طلب پیدا ہو. اب وہ جو طلب والا آئے گا اگر آپ جو اس کو لائے ہیں آپ میں طلب کی کمی پائے گا تو پہلے دن سے اس کی طلب میں کمی شروع ہو, اور اگر وہ یہ دیکھے گا کہ یہ 25 سال پرانا شخص ہے ہمارا ذمہ دار ہے شہر کا اور اس کے اندر کیسی طلب و تواضع ہے
تو اس کی ترقی تیزی سے آگے بڑھے گی. آپ بھی آگے بڑھیں گے اور آپ جس کے لانے کا سبب بنے ہیں وہ بھی آگے. تمام ترقیوں کا راستہ طلب ہے. اللہ کرے ان باتوں کو سن کر ایک جذبہ پیدا ہو جائے سب کے اندر, ایسا جذبہ کہ جن کا اس سال کی ترقی پوری ہو چکی, وقت پورا لگ بھی چکا, لیکن ان کے اندر یہ بھی جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھائی نئے سرے سے اپنی اندر طلب پیدا کرنے, طلب کی آنچ کو تیز کرنے کے لیے میں پھر سے وقت لگاؤں گا. آ رہا ہے وقت رجب کا, وہاں رمضان کا سب پیارا وقت ہے. آپ کے اندر تو شاید یہ ترتیب بھی ہوتی ہے, اس ترتیب کے مطابق یا اس ترتیب کے علاوہ اپنے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے خدا کے واسطے میرے الفاظ پر غور رکھنا, اپنی اصلاح کے لیے, اپنی مغفرت کے لیے, اپنے اندر تقویٰ آ جائے, گناہ زندگی سے نکل جائے, صفات پیدا ہو جائے, بول میٹھے ہو جائے, اخلاق اچھی ہو جائے, نیت درست ہو جائے, نماز اچھی ہو جائے, یقین پختہ ہو جائے. اس مقصد سے اس چیز کو سامنے رکھ کر اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ 100% یہ مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے ناموں کا اظہار, ایک نئے عزم کے ساتھ, ایک نئے ارادے کے ساتھ, نئے بلبلے اور جذبے کے ساتھ ساتھی جو تشکیل کے ذمہ داری تشکیل کریں, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خوب نام آئیں گے.